قرآن 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 آسان درس قرآن.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد للہ آسان درس قرآن کے نام سے یہ ہمارا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اور ہم اختصار کے ساتھ تفسیر قرآن بیان کریں گے. کوشش ہوگی زبان بھی آسان ہو اختصار بھی ہو, مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جا سکے. قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے, کتاب ہدایت ہے. ہدایت ہے متقیوں کے لیے, ہدایت ہے لوگوں کے لیے. رمضان کے مہینے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتری اور اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر میں اس کا نزول ہوا اور پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن مجید سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا اور 23 سال کے عرصے میں اس کا نزول مکمل ہوا. علوم کی جامع, اولین و آخرین کی خبروں پر مشتمل, لوگوں کے لیے رہنمائی کی باتیں, حق و باطل کے درمیان فرق اور فیصلہ کرنے کا روشن بیان اس کتاب میں موجود ہے. اس کی ایک ایک سورت, ایک ایک آیت, ایک ایک سطر, ایک ایک لفظ نور ہی نور ہے. رب کا کلام ہے, کلام رب کی صفت ہے. اس کی عظمت و شان کی حقیقت یہ ہے کہ بیان نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے نازل فرمایا تاکہ اسے رہنمائی حاصل کریں. رہنمائی کے لیے اسے پڑھنا ضروری ہے, اسے سمجھنا ضروری ہے, اور سمجھنے کے لیے الحمدللہ ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ آسان زبان میں اس کی تفسیر بیان کریں گے, سنیں گے اور انشاءاللہ اس سے ہدایت حاصل کریں گے اور اس کی تعلیمات پہ عمل کریں گے. قرآن مجید کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام ہیں. اسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورت پڑھ کے جس پر بھی دم کیا جائے, جس مرض کے لیے دم کیا جائے, اسے شفا مل جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کا نام سورہ ام الکتاب بھی ہے کیونکہ کتاب اللہ قرآن مجید کی بنیاد اس میں موجود ہے. اس سورہ مبارکہ کی 7 آیتیں ہیں اور بنیادی طور پہ آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک اس میں 4 مضامین کا بیان ہے. اس کا پہلا مضمون اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی صفات کے بیان پر مشتمل ہے. دوسرا بیان, صرف اللہ عزوجل کی عبادت کی جائے اور صرف اسی سے حقیقی طور پہ مدد مانگی جائے. اس کا تیسرا مضمون صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہے. اور چوتھا مضمون ہے وہ صراط مستقیم, وہ سیدھا راستہ ہوتا کیا ہے. تو یہ 4 مضمون اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے. ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, بہت مہربان رحمت والا, جزا کے دن کا مالک. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا, نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا خالق, مالک, رازق, رب وہی ہے. یا تو بلا واسطہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, اور اگر کسی شے کی تعریف کی بھی جائے, مخلوق کی تعریف کی بھی جائے, تو بالواسطہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. کہ اس کے پیدا کرنے والے نے، اشیاء کے مخلوق کے پیدا کرنے والے نے ایسا بنایا کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اس کی شان فیم بیان فرمائی، تمام جہانوں کا پالنے والا، آسمان و زمین، عرش و فرش، شرق و غرب، جن و انسان، فرشتے اور جملہ مخلوقات، اور اس کے علاوہ وہ تمام جہان کہ جنہیں ہم نہیں جانتے اور وہ جہان کے جسے ہم جانتے ہیں، ان سب کا رب، سب کا مالک، سب کا آقا، سب کو پالنے والا، سب کو اپنی شان ربوبیت سے فیض دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کی شان ہے کہ بہت مہربان ہے، بڑی رحمت والا ہے، اس کی رحمتوں کی بارشیں چھما چھم ہر آن برس رہی ہیں۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک رحمت الہی اور نعمت الہی کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پھر اس کی شان یہ ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، اس نے ہمیں اگر نعمتیں عطا فرمائی تو ان کا حساب بھی لے گا، اور ان کا حساب جس دن لے گا وہ یوم جزا ہے، وہ یوم دین ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ اس دن پوچھ گچھ کرے گا اور ہم سے وہ دریافت فرمائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا، کہاں سے حاصل کیا، میرے حکم کے مطابق استعمال کیا یا اس کے برخلاف استعمال کیا۔ روز جزا کا مالک ہے۔ اس کے بعد بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کے عرض کرتا ہے، ہمیں سکھایا گیا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں یوں کہو، اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت نام ہے اس چیز کا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی سمجھتے ہوئے، اسے مستقل بذات سمجھتے ہوئے، اسے واجب الوجود سمجھتے ہوئے، اور اپنی عبدیت کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے اس کی بندگی کریں۔ اب اس اعتقاد کے ساتھ جو بھی کیا جائے گا وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دنیا میں کوئی اگر کسی کی مدد کرتا ہے، اولاد ماں باپ کی مدد سے جوان ہوتی ہے اور بوڑھے ماں باپ کے لیے جوان اولاد سہارا بنتی ہے۔ دنیا کے بیسیوں کاموں میں، بلکہ لاکھوں کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی حاجت رہتی ہے، لیکن ان ساری حاجتوں کے پیچھے جو حاجت روا اور جو مشکل کشا ہے وہ رب کی ذات ہے، کیونکہ اسی رب نے ہی اختیار دیا، اسی رب نے ہی یہ تصرف کی طاقت عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر یہ مدد کرنا ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہو یا ظاہری اسباب نہ ہو، ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ مجھے پانی پلا دو تو مجھے پانی پلا دو، اور ظاہری اسباب سے ہٹ کر یہ ہے کہ میں کسی اللہ کے نبی یا ولی سے عرض کروں کہ میں پیاسا ہوں اور اس جنگل میں اور اس جگہ پہ پانی نہیں، آپ میرے لیے پانی مہیا کر دیں، تو وہ بطور کرامت اور بطور معجزہ کے پانی مل جائے۔ تو یہ جو مدد ہے، یہ مدد بھی رب کی عطا سے ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیماروں کو شفا یاب کرنا، کوڑیوں کو شفا دینا، اندھوں کو بینا کرنا مذکور ہے، لیکن کیسے؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ قرآن مجید کے اندر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت مریم سے یہ کہنا موجود ہے کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے بیٹا عطا کروں، لیکن بیٹا دینا کام کس کا؟ رب کا ہے، لیکن جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام واسطہ بنے، وسیلہ بنے۔ قرآن مجید میں حضرت عاصم بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرنے کا تذکرہ موجود ہے کہ تخت بلقیس چند لمحوں کے اندر ملک یمن سے دربار سلیمان میں پہنچا دیا۔ یہ کرامت تھی اور یہ مدد تھی ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کر، اسباب سے ماورا ہو کے، لیکن یہ مدد کیا تھی؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو لہٰذا اصل جو مستعان حقیقی ہے، جو حقیقی مددگار ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور بقیہ جتنے بھی ہیں، خواہ وہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہیں یا ظاہری اعتبار سے ہٹ کر ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی مدد کے مظاہر ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا ہے، اے میرے مولا، اے ہمارے رب، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم جو صحیح عقیدے کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جو نبیوں کا راستہ ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا راستہ ہے، اے مولا ہمیں اس سیدھے راستے پر چلا۔ وہ راستہ کیسا ہے؟ فرمایا، راستہ ان کا جن پر اے مولا تو نے انعام کیا، انعام کن پہ ہے؟ نبیوں پہ ہے، صدیقوں پہ ہے، شہیدوں پہ ہے، صالحین پہ ہے، جنہیں ہم اولیاء کہتے ہیں۔ تو گویا جو نبیوں کا راستہ ہے، جو ولیوں کا راستہ ہے، جو بزرگان دین کا راستہ ہے، جو سلف صالحین کا راستہ ہے، جو غوث اعظم کا راستہ ہے، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا راستہ ہے، جو خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا راستہ ہے، اور جو اولیاء کرام کا اور ائمہ مجتہدین کا راستہ ہے، یہ انعام یافتہ بندے ہیں، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور اس پہ چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ اور اس پر چلنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو گمراہوں کا راستہ ہے اور جو اللہ کے غضب کے شکار لوگوں کا راستہ ہے، اس سے بچ کر چلیں، اس سے پناہ بھی مانگیں۔ مغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا، یہ کون ہیں؟ تو حدیث مبارک میں فرمایا یہودی ہیں۔ اور جو بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، وہ کون ہیں؟ حدیث میں فرمایا عیسائی ہیں۔ اور علماء نے اس کے مزید معنی بھی بیان فرمائے کہ مغضوب علیہم، غضب کا شکار لوگ وہ ہیں جو بد عمل ہیں، جن کے عمل اچھے نہیں، اور بھٹکے ہوئے لوگ وہ ہیں جن کا عقیدہ خراب ہے، جو بد عقیدہ ہے۔ تو بد عقیدہ سے بچنا، بد عمل سے بچنا، کافروں کی صحبت سے بچنا، یہ ضروری ہے صراط مستقیم پانے کے لیے۔ اس کے آخر میں آمین کہنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ شریف ہے، اس پر بہت تفصیل سے کلام ہم کر سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اختصار ملحوظ ہے، اس لیے اتنے ہی میں اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مدنی سورت ہے۔ اس کی 286 آیتیں ہیں، 286، اور اس کے 40 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے، اور بہت سی فضیلتوں کی حامل۔ اس سورہ مبارکہ میں آیت الکرسی ہے، جس کی عظمت و شان ظاہر ہے۔ اس سورہ مبارک کے آخر میں وہ آیتیں ہیں جنہیں کہا گیا کہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جس گھر میں تلاوت روزانہ کی جائے، اس گھر میں جادو نہیں رہتا، اس میں جنات کے اثرات نہیں رہتے، ہر قسم کے شر سے وہاں پہ دوری رہتی ہے۔ اور اسے دو نوروں میں سے ایک نور قرار دیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظیم ترین سورتوں میں سے ہے، اور اس میں بڑے خوبصورت بیانات ہیں، معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور تاریخی، اور بنی اسرائیل کی قوموں کے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بھی اس سورہ مبارکہ میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ سورت کی شروعات کرتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات وہ جدا جدا حروف ہیں جو قرآن مجید کی بہت سی سورتوں کے شروع میں ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اسرار کی باتیں ہیں، یہ راز کی باتیں ہیں، اس کا عام لوگوں کو علم نہیں ہو سکتا، یہ راز کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا علم جسے چاہے عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معانی جانتے تھے، اور بہت سے اولیاء کرام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ان حروف مقطعات کے علوم اور اسرار ہمارے اوپر کھولے، تمام کے تمام نہیں، لیکن بہت سارے اسرار ان حروف مقطعات کے کھولے گئے۔ ارشاد ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی ایک سے لے کر جو سات آیتیں ہیں، آیت نمبر ایک سے لے کے جو سات آیتیں ہیں، اس میں چار مضامین کا بیان ہے۔ پہلا ہے کہ قرآن شک و شبہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرا موضوع ہے اس میں متقین کے اوصاف بیان کیے گئے۔ تیسرا موضوع ہے متقی لوگوں کا صلہ دنیا میں اور آخرت میں۔ اور چوتھا مضمون ہے کچھ خاص کافروں کا حال اور ان کا انجام۔ اب اس میں پہلی بات بیان فرمائی کہ یہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس کی حقانیت اتنی قطعی، اتنی واضح ہے، اور اتنے دلائل پر مشتمل ہے کہ اگر عقل سلیم والا حقیقتاً اس میں غور کرے تو کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن تو ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، یہاں فرمایا متقیوں کے لیے، مطلب یہ ہے کہ ہدایت آئی تو سب کے لیے ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے متقین ہیں، تو جنہوں نے فائدہ اٹھانا ہے یہاں پر خاص ان کا تذکرہ کیا۔ ان متقین کے اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اوصاف بیان فرمائے متقیوں کے، وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، خدا کو دیکھا نہیں خدا پر ایمان ہے، جنت کو دیکھا نہیں جنت پر ایمان ہے، پچھلے نبیوں کو دیکھا نہیں ان پر ایمان ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں فرشتوں پر ایمان ہے، آخرت کو دیکھا نہیں آخرت پر ایمان ہے، وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا متقیوں کا بنیادی وصف ہے، ولی وہی ہوتا ہے جو متقی ہو اور متقی وہی ہوتا ہے جو نماز قائم کرنے والا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز نہ پڑھنے والا، نماز نہ پڑھنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا متقی نہیں ہو سکتا، نماز چھوڑنے والا متقی نہیں ہو سکتا، اور جو متقی نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا کبھی کسی بندے کو دیکھیں کہ ولایت کے دعوے کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو سمجھ جائیں کہ یہ ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے جو وصف بیان کیا وہ اس میں پایا نہیں جاتا۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہری باطنی سارے آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھنا، ظاہری آداب جو نماز کی ظاہری سنتیں ہیں ان کو پورا کرنا، باطنی آداب کہ ظاہر کے ساتھ دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا، دل بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرے، تلاوت کریں تو دل میں اترے، رکوع کریں تو خود جھک جائیں، اور سجدے میں جائیں تو دل بھی خدا کی بارگاہ میں جھکا دیں، اتحیات پڑھیں تو خدا کی حمد و ثنا کے اندر ڈوب جائیں، درود پڑھیں تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر درود پڑھیں۔ یہ نماز وہ ہے جسے کہا جائے گا کہ یہ نماز قائم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں خرچ کرتے ہیں، اور کچھ خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں سارے کا سارا مال نہ دے دیا جائے کہ بندہ بعد میں پریشان ہو جائے، گھر کا خرچہ نہ چلے، اپنے گھر میں لڑائیاں ہو، خود بعد میں بھیک مانگنا شروع کر دے، نہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں کہ دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے اور خود بھی حالت اطمینان میں رہے۔ ہاں کسی کا مرتبہ ایسا بلند ہے کہ سارا خرچ کر کے بھی اس کا توکل بڑا اعلیٰ ہے اور رب پہ بھروسہ بڑا شاندار ہے تو اس کے لیے حکم جدا ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جو خرچ کرے تو ساتھ میں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بچا بھی لیں تاکہ ہم بعد میں پریشانی میں نہ آئیں۔ اس کے ساتھ اگلا وصف متقیوں کا بیان ہوا کہ جو پچھلی کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان اور جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس پر بھی ایمان، تورات پہ، انجیل پہ، زبور پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے، موسیٰ علیہ السلام پہ صحیفے اترے، شیس علیہ السلام پہ صحیفے اترے اور جن نبیوں پر بھی صحیفے اترے، ان سب پر ایمان اور قرآن پر بھی ایمان۔ لیکن قرآن پر ایمان یہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہمارے سامنے موجود ہے رب نے یہی نازل کیا، جبکہ پچھلی کتابوں کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی کتابوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی تھی، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا نے اتاری تھی، اور جو موجود ہے اس وقت بائبل کے نام پہ تورات انجیل زبور کا مجموعہ، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں رب کا کلام ہے لیکن ساتھ میں اضافے بھی ہیں، ساتھ میں ان لوگوں کی تحریفیں بھی ہیں، تو لہذا ہمارا ان پر ایمان ہے کہ جو ان میں رب کا کلام ہے ہم اسے مانتے ہیں اور جو اضافے ہیں ہم اسے مسترد کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان ان پر اس اعتبار سے۔ پھر قرآن پر ایمان یہ بھی ہے کہ ایمان بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ پچھلی کتابوں میں جو ایمانیات ہیں اس پر تو عمل ہے، لیکن جو اس کی شریعت کے احکام ہیں اس میں جو عمل ہوگا وہ ہماری شریعت کو دیکھنے کے ساتھ ہوگا کہ ہماری شریعت دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پچھلی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں متقی لوگ، اور قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب ان کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ہدایت متقیوں کو ہے اور آخرت کی فلاح بھی متقیوں کے لیے۔ اس کے بعد کافروں کے حوال بیان کیے، فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کچھ کافروں کے حوالے سے کلام ہے کہ ویسے تو یہ ہے کہ کافروں کو دعوت اسلام دی جائے تو اس میں بہت سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سے کافروں کو ہی دعوت دی تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کی قسمت میں کفر ہے۔ قسمت میں کفر یہ نہیں کہ خدا نے لکھ دیا ہے کہ اب یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، نہیں، بلکہ ان لوگوں کا جو عناد ہے، جو ہٹ دھرمی ہے، جو سرکشی ہے، جو حق کا مقابلہ کرنا ہے، جو سمجھتے بوجھتے بھی حق کو قبول نہ کرنا ہے، تو یہ ضد، یہ انانیت اور یہ استکبار جو ہے یہ ان کو اس حالت پہ لے گیا کہ اب ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کے اپنے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے اب یہ ایسا ہو گیا کہ یہ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ انہیں ڈراؤ نہ ڈراؤ، سمجھاؤ نہ سمجھاؤ، ان کے لیے برابر، ان کے لیے برابر ہے، سمجھانے والے کے لیے نہیں۔ سمجھانے والے کو تو ثواب ملے گا، دعوت اسلام دینے والے کو تو ثواب ملے گا، ہاں ان کے لیے برابر ہے، یہ قبول نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگی، دل قبول نہیں کرتے، کان سنتے نہیں، آنکھوں پہ پردہ ہے، حق کو دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر 13 تک تین باتیں بیان ہوئی۔ پہلی بات ہے کہ ایمان لانے میں منافقوں کا حال اور منافقوں کا انجام۔ دوسری بات ہے منافقوں کا اصلاح کے نام پر فساد، نام لینا اصلاح کا اور کرنا فساد۔ اور تیسری بات ہے منافقوں کا صحابہ کرام پر اعتراض کرنا اور اللہ کا اس کا جواب دینا۔ یہ تین باتیں یہ آیت نمبر 8 سے لے کر 13 تک بیان ہوئی۔ ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو بیان ہوا یہ منافقوں کا بیان، کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ اب بات یہ ہے خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو پھر بھی کافر، رب فرماتا ہے وما ہم بھی مومنین، یہ مومن نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو مانے بغیر تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کو مانے اور محمد رسول اللہ کو نہ مانے، یہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمائے یہ ایمان والے نہیں۔ اور یہ جو آ کے کہتے ہیں جی ہم ایمان والے ہیں اور ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں، فرمایا یہ تو مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، یہ خود کو دھوکے میں ڈالے ہوئے کہ رب کو کیسے فریب دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو منافق بھی شاید نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہم خدا کو فریب دے رہے ہیں، تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم تو آپ کو مانتے ہیں، تنہائی میں جا کے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو وہ اپنی طرف سے جو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کے رسول کا معاملہ اور خدا کا معاملہ ایک ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا گویا ایسا ہے جیسے رب کو دھوکہ دینا، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر بیان فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری کیا ہے؟ منافقت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض کی، آپ سے جلنے کی، آپ سے حسد کی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور اضافہ کیسے کر دیا؟ کہ یہ سرکار کی شان سے جلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سرکار کی شان اور بڑھا دی۔ یہ قرآن سے جلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا اور حصہ نازل کر دیا۔ تو فرمایا اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ تو جھوٹ بولنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ یہاں پر تو اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے جھوٹ کی بات ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا کہ جھوٹ جو ہے یہ نافرمانی تک، فجور تک لے جانے والا ہے، اور نافرمانی جو ہے وہ جہنم تک لے جانے والی۔ اس کے بعد منافقوں کی اگلی بات کہ اصلاح کے نام پہ فساد کرتے، فساد نام لیتے اصلاح کا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ منافقوں کا طریقہ تھا کہ وہ منافقت کے ذریعے فساد پھیلاتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ یہ حرکتیں نہ کرو، یہاں کچھ بولتے ہو، وہاں جا کے کچھ بولتے ہو، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہو، اللہ کے حبیب کے خلاف سازشیں کرتے ہو، تو یہ بولتے نہیں نہیں ایسا تو کرتے ہی نہیں، ہم تو بہت زیادہ بہت بڑے مسلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو یہ لوگ فسادی ہی ہیں، یہ فسادی ہی ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ اپنی طرف سے تو بڑا یہ کارنامہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے دونوں کو جو ہے وہ سیٹ رکھا ہوا ہے، لیکن رب فرماتا ہے انہیں شعور نہیں کہ یہ فسادی ہیں، اور جو یہ کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے بعد منافقوں کا جو صحابہ کرام پر اعتراض تھا، اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ صحابہ کرام تو سب کچھ سرکار پہ قربان کر دیتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ اپنی جانیں، اپنے مال، اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے۔ تو منافقوں کے لیے یہ بڑی عجیب چیز تھی کہ یار یہ کیا بیوقوفی ہے، منافقوں کی زبان میں یہ بیوقوفی تھی کہ بھائی تم اپنا مال قربان کر دو، اپنا پیسہ، اپنا جمع شدہ پونجی ساری خرچ کر دو، تو یہ تو بیوقوفی ہے۔ اب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ تم بھی ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہے معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ یہ منافقوں کا وہ جملہ تھا جو صحابہ کرام کے بارے میں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب کچھ لٹا دینے والے اور اپنی دنیا کو قربان کر دینے والے یہ کوئی عقل مند تھوڑی ہیں، دنیا تو برباد ہوگی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو اپنی جانیں اور اپنے مال قربان کرتے ہیں وہ بیوقوف نہیں، وہ تو سمجھدار ہیں، ہاں انہیں بیوقوف کہنے والے بیوقوف ہیں۔ فرمایا سن لو بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں جو صحابہ کرام پہ تان کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کی عظمتیں رب نے قرآن میں بیان فرمائی، اور وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کے لیے، آپ کے قرب میں بیٹھنے کے لیے، اور آپ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت و شان اتنی بڑی ہے کہ اس پہ تان کرنے والے منافقین تھے، اور منافقوں کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ اب منافقوں کا طرز عمل بیان کیا، فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یہ تھے منافق۔ مومنوں سے ملتے، صحابہ سے ملتے تو کہتے ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو ان سے جا کے کہتے کہ بھئی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یہ جو مسلمانوں سے ہم نے کہا تھا، یہ جو صحابہ سے ہم نے کہا تھا کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، یہ تو ایسے مستی مذاق چل رہا تھا ہمارا، یہ تو مذاق کر رہے تھے۔ لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ مذاق کہاں کر رہے ہیں اور کس کے بارے میں کر رہے ہیں، اور اس مذاق کا انجام کیا ہوگا۔ مذاق کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور مذاق کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور مذاق کر رہے ہیں دین اسلام کے اہم ترین چیز کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ فرمایا اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں یہ بھٹکتے رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ فرمایا کہ یہ جو کہنے والے نا ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ان کے مذاق کا بدلہ تو رب انہیں دے گا کہ تم مذاق اڑاتے تھے، اور وہ بھی کن کے بارے میں اور کس کے ساتھ، تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن فرمایا کہ ابھی ان کو مہلت ملی ہوئی، اللہ تعالیٰ فوری طور پہ انتقام نہیں لیتا، ابھی فرمایا ان کو مہلت ملی ہوئی ہے کہ اپنی سرکشی میں کرتے رہے جو کرنا ہے، دنیا ہے نا، مہلت ہے، چل رہا ہے کام، چل رہا ہے کام، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ان کی رسی کھینچی جائے گی، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہنسی مذاق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ تو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید کے بیٹھے ہو۔ ہدایت کہاں تھی؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں، اور گمراہی کیا تھی؟ شیطانوں کے پاس۔ انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا، اور وہ جو ادھر غلامی تھی، جو ابدی آزادی کا جو پیغام ہے، اسے چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ ان کو تو طریقہ ہی پتہ نہیں ہے، ان کو تو راستہ ہی پتہ نہیں ہے جانا کدھر ہے، انہیں تجارت کا طریقہ ہی نہیں آتا کہ تجارت کرتے کیسے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں منافقوں کی بیان کی، اور وہ مثالیں اس اعتبار سے ہے کہ منافقوں کے سامنے حق آ گیا، حق کی روشنیاں ظاہر ہو گئیں، اور ان کو یہ سمجھ بھی آ گئی کہ حق یہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق اختیار نہ کیا اور باطل کی طرف چلے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے، آپ کی غلامی اختیار نہ کی، بلکہ دنیاوی مفادات کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دو مثالیں بیان فرمائی۔ پہلی مثال بیان فرمائی، فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد النار فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مثال کا جو خلاصہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے ایک جگہ تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور وہاں پر کسی نے آگ روشن کی، جب آگ روشن کی تو ہر طرف روشنی پھیل گئی، آگ جلائی، روشنی پھیل گئی، اس روشنی کے اندر اب راستہ نظر آ رہا ہے، جو بندہ یہ چاہے کہ اپنے راستے پر چلے اس کے لیے روشنی موجود، لیکن ان منافقوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے سامنے قرآن کی روشنی آ چکی، ہدایت کی روشنی آ چکی، اگر یہ چاہیں تو اس روشنی میں چلیں اور اس سے اپنے راستے کو پہچان لیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اپنے تردد، اپنے تذبذب اور اپنی جو ہے وہ بس کشمکش کے اندر رہتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت ان سے چلی جاتی ہے اور یہ اسی گمراہی میں اور اسی تاریکی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی پہلی مثال بیان فرمائی، تو فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے کان بہرے ہیں حق کی بات سننے سے، ان کی آنکھیں اندھی ہیں حق کی بات دیکھنے سے، اور ان کی زبانیں گونگی ہیں حق کی بات کا اعتراف کرنے سے، اقرار کرنے سے، تو لہذا یہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ منافقوں کے حق کو جانتے بوجھتے مسترد کرنے کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ دوسری مثال بیان فرمائی، فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ دوسری مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے، جس بارش میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بجلی یوں لگتی ہے، یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں اچک کر لے جائے گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ دوسری مثال جو ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہدایت اتاری قرآن کی صورت میں، اس قرآن کے اندر بشارتیں بھی ہیں ایمان والوں کے لیے، اس میں وعیدیں بھی ہیں کافروں کے لیے، اور اس کی وعیدوں کے اندر ایک جو زور ہے اور ایک جو دلوں کو ہلا دینے والی کیفیت ہے وہ موجود ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب اسلام کو کچھ ظاہری اعتبار سے کچھ دنیاوی ترقی ملتی ہے، اور منافقوں کو یہ نظر آتا ہے کہ اسلام قبول کرنے میں پیسہ ملے گا، مفاد ملے گا، تو یہ اسلام کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، مشوفی یہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں۔ لیکن جب کوئی وعید اترتی ہے یا کوئی ظاہری اعتبار سے نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ ڈر جاتے ہیں اور رکھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی اسلام قبول کرنے میں یہ پرابلم آ جائے گی، ہم نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ مفاد کے اوپر اسلام کے ساتھ چلنے لگتے ہیں، نقصان کی صورت میں کھڑے رہ جاتے ہیں، اسلام کے ساتھ نہیں چلتے۔ تو فرمایا کہ منافقوں کی یہ حالت ہے، اور واقعتاً یہی طریقہ تھا کہ جب لگتا کہ مسلمان ہونے کے اندر یہ فائدے ہوں گے، یہ فائدے ہوں گے، تو پھر اسلام کے ساتھ چلتے، اور جب لگتا کہ نہیں بھی قربانی بھی دینی پڑے گی، جان بھی قربان کرنی پڑے گی، مال بھی دینا پڑے گا، تو پھر ٹھہر جاتے، نہیں بھی یہ نہیں کام ہو سکتا ہم سے۔ تو فرمایا کہ منافقوں کی یہ کیفیت ہے، لیکن نتیجہ یہ کہ بہرحال اسلام کے فیض سے فیض یاب نہ ہو سکے، محروم رہ گئے۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو یہ جو اپنے کان بند کرتے ہیں انگلیاں ٹھونس کے تاکہ ان کے کانوں تک قرآن نہ جائے اور قرآن کی وعیدیں نہ جائے، تو فرمایا اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں سلب کر لیتا، لیکن اللہ تعالی نے دنیا کے اندر مہلت دی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر شے پر بہت قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، چاہے تو ان کو دنیا کے اندر ہی مس کر دے، چہرے بگاڑ دے، آنکھیں سلب کر لے، کان ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ شے کا مطلب ہوتا ہے ہر ممکن چیز، ہر ممکن، تو اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، اس کا جو پراپر ترجمہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے۔ تو یہ الحمدللہ آج کے درس میں سورہ فاتحہ شریف کی سات آیتیں اور سورۃ البقرہ کی 20 آیتوں کا ہم نے درس سنا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے انوار سے ہمارے سینوں کو معمور فرمائے, اور یہ جو آسان تفسیر قرآن ہے اسے سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
قرآن 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 آسان درس قرآن.